أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور ہر سورے کی مختلف آیات میں جو مختلف موضوعات ہیں ان پہ گفتگو ہوتی ہے اپنے مہمان کے ساتھ. اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب، جو آج سورہ ضحیٰ کے تعارف کے حوالے سے اور اس کی مختصر ایک تفسیر پیش کریں گے. تو لیکن ہمیشہ جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے، گفتگو سے پہلے ہم اس سورے کی چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور ان آیات کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں اور ان کا ترجمہ، اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوگا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
بنام خدائے رحمان و رحیم، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہیں وہ ناراض ہوا، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی، اور اس نے آپ کو گمنام پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا. لہذا آپ یتیم کی توہین نہ کریں اور سائل کو جھڑکی نہ دیں، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ، اور اس پروگرام میں آج انشاءاللہ سورہ ضحیٰ کا تعارف پیش کریں گے اور اس کی ایک مختصر سی تفسیر. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب، اور اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو میں پیام رحمان کے اسٹوڈیو میں اور سحر عالمی نیٹورک کے اس پروگرام کے اندر.
شکریہ.
سورہ ضحیٰ قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس میں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، اور بہت ہی وافر مقدار میں ملتا ہے. اور یہ جو ہفتہ ہے جو گزرا ہے ابھی، آج 19 ربیع الاول ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور ساتھ ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی پچھلے ہفتے میں گزری ہے. تو یہ ایک سمجھ لیجیے مناسبت ہے جو اس ہفتے میں اس پروگرام کے ساتھ، اس سورے کے ساتھ، اور ساتھ میں ہی ولادت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اتفاق ہوا ہے ان تمام مناسبتوں کا. تو چاہتے ہیں کہ اس سورے پہ گفتگو ہو اور اس کی ایک مختصر سی تفسیر پیش کی جائے، مختلف جو آیات ہیں. تو اس سورے کی شان نزول کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کی عظمت اور فضیلت جو اگر کہیں بیان کی گئی ہے احادیث کے اندر، تو وہ بیان کیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على أهلها. میں بھی یہ جو ایام چل رہے ہیں جس کو عشر فجر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور وہ عشرہ وہ دس دن ہے کہ جس کو دہ فجر بھی اس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں, کہ جس میں اسلام کا انقلاب کامیاب ہوا, اور جو یقیناً دنیا میں جو مختلف انقلابات آ رہے ہیں اس کے پیش خیمہ اس کے لیے بنا, اور آج دنیا میں اسلامی ممالک میں اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں جو ہم بیداری دیکھ رہے ہیں گویا کہ اس اسلامی انقلاب کا ثمرہ نتیجہ ہے. اور اللہ سے امید ہم کرتے ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ انقلاب جو ہے اسلام کا جو ایران میں آیا ہے اور جو دنیا کے مختلف ممالک میں آ رہا ہے, وہ اپنے آخری نمائندے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے
اجل اللہ تعالی
انقلاب اور وہ جہانی اور عالمی انقلاب کا پیش خیمہ قرار دیں
انشاءاللہ.
میرا اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض اسلام کے ساتھ ساتھ, اسی طرح ناظرین خدمت میں عرض اسلام کے ساتھ ساتھ مبارکباد.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ. اور یہ ایک اچھی یاد دہانی تھی موقع پر کہ جہاں ہفتہ وحدت چل رہا ہے, جہاں پیغمبر کی ولادت باسعادت گزری ہے, اور ساتھ ساتھ میں یہ سورہ بھی انہی ایام میں آیا ہے کہ جن میں یہ مناسبتیں ہیں, اور ساتھ میں جو آپ نے ایک اہم مناسبت کی طرف اشارہ کیا, ہفتہ دہ فجر یا عشرہ فجر یا عشرہ انفجار نور جسے کہا جاتا ہے, جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا تھا کہ یہ اسلامی انقلاب جو ہے وہ حقیقت میں ایک نور کا دھماکہ یا ایک انفجار نور تھا جو ایران کے اندر رونما ہوا, اور اس نور نے اپنی روشنی سے اور اطراف میں بھی مختلف ممالک کے مسلمانوں کے قلوب کو منور کیا, اور مختلف ممالک میں آج انقلاب اسلامی کی راہیں جو ہیں وہ کھلتی جا رہی ہیں.
یقیناً ایسا ہی ہے, اور خدا کا شکر ہے, اور ایسی بات ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے سب کے لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں بھی مستضعفین ہیں, جہاں جہاں بھی جو ہے وہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, وہ یہ انقلاب جو پیش خیمہ بنائے کہ لوگوں میں ظلم کے خلاف, ستم کے خلاف, استکبار کے خلاف لڑنے کی, ان کا مقابلہ کرنے کی ایک ہمت اور جرأت پیدا ہو, اور یہ انقلاب جو ہے وہ دنیا میں ایک انسانی بیداری کا پیش خیمہ
انشاءاللہ. قبلہ اس سورے کا شان نزول اور عظمت کے حوالے سے چاہ رہا تھا میں سوال کروں کہ یہ سورہ کب نازل ہوا اور اس کا بیک گراؤنڈ.
جی, سورہ والضحا کے جو اس کا نام اسی اس کی پہلی آیہ کریمہ سے لیا گیا, والضحا جس کے معنی دوپہر کے جو ابتدائی وقت ہوتا ہے اس کے ہیں, جب وہ دن پوری طرح سے جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے, اس کی قسم کھائی پروردگار نے, اور اس کا نام بھی والضحا رکھا ہے, اسی نام جو ہے اس کی پہلی آیہ کریمہ سے لیا گیا ہے. اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو مکی کہلاتا ہے. البتہ میں اس کو پہلے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اجمالی طور پر ہم معلوم ہو جائے ہم کو کہ سورہ کہاں پہ نازل ہوا ہے اور کس طرح سے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم شان نزول کو بیان کریں گے.
جی,
تو ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ سورہ الم نشرح سے پہلے اور سورہ والفجر کے بعد یہ نازل ہوا ہے, کہ جو سوروں کی ترتیب ہے اس میں اس ترتیب میں یہ دسواں سورہ ہے, اور موجودہ ترتیب میں یہ 93 نمبر پر یہ واقع ہے, جس میں 11 آیات اور 40 کلمات اور 193 حروف پائے جاتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے شان نزول کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. شان نزول کے حوالے سے جو میں دیکھ رہا تھا مختلف روایتیں, اور ذرا تفصیلی میں بحث کرنا چاہوں, گفتگو کرنا چاہوں گا شان نزول کے حوالے سے, اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا.
جی, بسم اللہ.
سب روایتوں نے جو ایک مشترک وجہ بیان کی ہے وہ یہ کہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے منقطع ہو گیا تھا.
اچھا.
اور کچھ دنوں, اب وہ کتنے دن تھے, کسی روایت میں ہے 2 دن, کسی میں 25 دن, کسی میں 19 دن, کسی میں 40 دن, مختلف دن بیان کیے گئے.
یعنی مختلف روایتوں میں شان نزول ممکن ہے اختلاف ہو, لیکن ایک چیز جو ہے وہ مشترک ہے.
جی جی,
کہ وہ اس وقت نازل ہوا کہ جب وحی الہی کا عرصے کے لیے کچھ دن کے لیے رک گئی.
جی, منقطع ہو گیا تھا. تو جب جناب جبریل علیہ السلام آتے ہیں یہ سورہ لے کر حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ تمہارا مشتاق تھا اور تم نے تاخیر کیوں کی؟ تو جناب جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ انا کنت اشد الیک شوقا، میں آپ سے بھی زیادہ مشتاق تھا، اور میں لیکن میں بندہ حکم خدا ہوں، جب مجھے حکم خدا ہوتا ہے.
اور قبلہ حضرت جبرائیل، ظاہر پیغمبر بعض مقامات پہ جبرائیل کو اپنا بھائی کہہ کے خطاب فرماتے ہیں.
جی یقیناً،
اخی جبرائیل
یقیناً بہت ہی بازمت مطلب یہ فرشتے ہیں جناب جبریل، اور ایسے ان کی عظمت خود قرآن مجید نے مختلف الفاظ میں بیان کی ہے. اب آتے ہیں اس کے شائع نزول کے حوالے سے کہ کیا ہوتا ہے. ایک شائع نزول اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وحی الہی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک جاتا ہے، تھم جاتا ہے، تو مشرکین آتے ہیں آپ کے پاس، مشرکین مکہ، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے ایک، تو پھر یہ وحی منقطع کیوں ہو گئی؟ اس کا مطلب کہ اللہ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، پر اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے گویا کہ، اور ورنہ یہ مسلسل آپ پر وحی نازل ہونی چاہیے تھے، وحی کا سلسلہ منقطع
نہیں ہونا چاہیے.
تو ملتا ہے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، والضحیٰ، یہ مطلب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا، والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم یعنی دوپہر کی قسم اور چاشت کے وقت کی قسم. اس کے بعد ہے کہ ما ودعک ربک وما قلیٰ، کہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ، واللیل اذا سجا بھی ہے دوسری قسم، اس کے بعد
ضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما
قلیٰ، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہے پوری جگہ کو، اس کی تاریخ،
وللآخرۃ خیر لک من الاولی.
تو یہ آیت نازل ہوتی ہے اور اس سورے میں کہ اللہ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور نہ ہی آپ سے وہ ناراض،
ما ودعک ربک،
ما ودعک ربک وما قلیٰ، نہ تنہا چھوڑا نہ ہی وہ ناراض، بلکہ بعض مصلحتوں کی بنیاد پر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا. یا اسی طرح سے شائع نزول یہ بھی ملتی ہے کہ کچھ یہود جو ہیں وہ یہودی حضرات آتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آنے کے بعد مختلف سوالات کرتے ہیں جناب ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، اسی طرح روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس کا جواب کل دوں گا، بعد میں دوں گا. اس میں انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں آپ، انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، اس کے بعد میں اس کا کل جواب دوں گا. تو ملتا ہے کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. البتہ یہ میں یہاں پہ عرض کروں بریکٹ میں کہ انشاءاللہ کی تاکید بہت زیادہ ہے، باقاعدہ حکم دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جو ہے آپ جو بھی کام کرنا ہو پہلے انشاءاللہ کہیں. البتہ ہم لوگوں کو جیسا انشاءاللہ نہ ہو کہ اگر کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، بلکہ ہونا چاہیے جو کام ہمیں قطعی اور یقینی طور پہ
کرنا
ہو اس کے لیے انشاءاللہ کہیں. انشاءاللہ اس لیے کہ
ہم
اسباب فراہم کر سکتے ہیں
کسی کام کے ٹالنے کے لیے، ہم ٹالنے
کے لیے، جی ٹالنے کے لیے عام طور سے انشاءاللہ نہیں، دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا قطعی ارادہ ہو. باقی اگر اللہ کی مصلحت شامل حال نہیں، ممکن ہے کہ وہ کسی وجہ سے کام انجام نہ پائے، اور اللہ کا ارادہ ممکن ہے اس سے تعلق
نہیں. بس انشاءاللہ کا صحیح استعمال یہاں پہ کہ انسان کوئی کام یقیناً کرنا چاہتا ہے،
جی جی،
لیکن وہ اپنے پر 100% بھروسہ نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ کام کسی وجہ سے نہ ہو،
جی اپنی وہ سہیوگ
وہاں پہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا،
اپنے اسباب فراہم کرے، اس کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا.
جی بالکل.
لیکن اس شائع نزول کو بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا، کہ اس وجہ سے کہا کہ اس طرح کے سوالات جو ہے وہ مدینے میں پیش آئے تھے آپ کے لیے، اور یہ سورہ جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا، لہذا بعید سمجھتے ہیں. ایک اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بعض مسلمان حضرات جو ہے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ پر وحی کا سلسلہ کیوں منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ تو مطلب ایک طرح سے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا، حالانکہ ان کو مصلحت کا علم نہیں تھا کہ کیا مصلحت ہے، کیا وجہ ہے. تو ملتا ہے کہ پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا کہ جو ہے وہ ہم نے مطلب جو اس میں بتایا گیا کہ بعض مصلحتوں کی بنیاد پر ہم نے اس کو وہ کیا تھا، اور یہ وحی کا منقطع ہونا یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ خدا نخواستہ خدا ناراض ہے،
ناراض ہے
یا جو ہے وہ
خدا نے
تنہا چھوڑ دیا
اس کی وجہ نہیں.
اب آتے ہیں اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے. ایک حدیث جو فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہے، وہ سورہ شمس کے بارے میں نے عرض کی تھی، سورہ واللیل کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی تمام مخلوقات اس شخص کے لیے کہ جو سورہ کی تلاوت کرتا ہے گواہی دیں گے قیامت کے دن، اس کے ایمان کی گواہی، اس کے اسلام کی گواہی، اس کے عقیدے کی گواہی، اس کے اعمال خیر کی گواہی، پروردگار کہے گا کہ ہم نے قبول کیا تمہاری گواہی
جس کا عقیدہ صحیح تھا، اس کے اعمال اچھے تھے،
جی ہم نے تمہاری گواہی کو قبول کیا، اب اس شخص کے کہا جائے گا اب تو جہاں چاہے جنت میں رہے. میں نے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، تو
جی بالکل
اس سورہ کی فضیلت میں بھی یہ روایت آئی. اور ایک روایت خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من قرآہا، کہ جو اس سورہ کی یعنی سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے گا، تو آپ فرماتے ہیں کان ممن یرضاہ اللہ، وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جس سے اللہ راضی ہوگا.
سبحان،
بڑی بات ہوتی ہے،
کتنا خوش قسمت انسان ہے وہ جس سے پروردگار عالم اس کا رب جو ہے وہ خالق کائنات راضی ہو جائے.
جی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ یعنی اللہ کی طرف سے راضی بھی نہیں ہوتے، مثلا میں ہی کیوں بیمار رہتا ہوں، میں ہی کیوں پریشان مبتلا ہوں، مصلحت نہیں ہوتی. لیکن ایک بار ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہر اعتبار سے راضی ہیں، قناعت کرتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. ایک بار ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ جو ہے وہ ہمارا راضی ہونا اہم نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اہم یہ کہ پروردگار
یعنی رضایت جو ہے وہ دو طرفہ ہونی چاہیے.
جی البتہ بعض اوقات میں یہ بھی عرض کروں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ مخلوقات کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراضی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو اس لیے کہا لا طاعت فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی معصیت میں مخلوق کے رضا کو تلاش
نہیں کرنا
نہیں کرنا چاہیے.
یقینا
تو اس کی جو میں روایت عرض کر رہا تھا
جی،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسے راضی ہوگا، ولی محمد ان یشفع لہ، پیغمبر السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اور ایک اور اس کی فضیلت جو بیان کی گئی اسی حدیث کے ضمن میں، کہ جب یہ شخص کے لیے جو تلاوت کرے گا، اس کو ہر یتیم اور سائل کے عدد کے برابر 10 نیکیاں اس کو عطا کی، یعنی ایک یتیم کے مقابلے میں 10 نیکیاں.
یقیناً قبلہ اس سورے کی فضیلت اور بھی اگر روایات ہیں تو ہم قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یقیناً اس سورے کی جو فضیلت ہے بہت بڑی ہے کہ جو اس سورے کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، پروردگار جو ہے وہ اس سے راضی ہو جائے گا. بہت بڑی بات ہے واقعی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ والضحیٰ کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے ایک وقفے کے بعد.
سورہ الضحیٰ، روایت میں ہے کہ کچھ مدت کے لیے نزول وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا. نظام قرآن اور مصلحت وقت کے مطابق یہ وقفہ ضروری تھا، اس وقفہ کے بعد یہ مژدہ سنایا کہ آپ کا رب آپ کو بخشش و عطا سے نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں. عطائے رب کا دنیاوی وعدہ تو دنیا میں چشم جہاں نے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور آخرت میں احادیث کے مطابق شفاعت ہے. الدر المنصور جلد نمبر 6 صفحہ 611 میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر داخل ہوئے تو دیکھا فاطمہ سلام اللہ علیہا چکی سے آٹا پیس رہی ہیں، اور اونٹ کے بالوں کی ایک چادر زیب تن ہے. جب رسول اللہ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، یا فاطمہ تعجلی فتجرعی مرارت الدنیا لنعیم الآخرت غدن فانزل اللہ ولسوف یعطیک ربک فترضى. اے فاطمہ جلدی کر اور دنیا کی تلخی چکھ لے کل آخرت کی نعمتوں کے لیے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. الدر المنصور کے اسی صفحہ پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ فرمان منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، قرآن میں سب سے امید افزا آیت یہی ہے. اسی سورے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی؟ یہ پناہ 6 سال تک آپ کی والدہ ماجدہ، 8 سال تک آپ کے جد امجد، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کے ذریعے فراہم فرمائی. اور اسی طرح فرمایا، ووجدک ضالاً فہدا. ضالاً صرف گمراہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ ناواقف اور غافل کے معنوں میں بھی آتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں یہ اللہ نے فرمایا، میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے. اس طرح آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اس عظیم انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیمی کی تلخی اور محرومیت کے نامساعد حالات سے دوچار رہ چکے ہیں، لہذا آپ کسی یتیم کی اہانت نہ کریں اور کسی سائل کو جھڑکی نہ دیں۔ خطاب اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لیکن حکم سب کے لیے عام ہے۔
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب گفتگو کر رہے ہیں سورہ والضحیٰ کے تعارف کے حوالے سے۔ قبلہ، آپ شان نزول اور عظمت سورہ جو ہے بیان فرما رہے تھے، اور عظمت کے حوالے سے جو آپ نے روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی، اور دیگر جو روایات ہیں اگر کچھ رہ گئیں تو آپ انہیں مکمل کر دیجیے۔
اسی روایت کو میں بیان کر رہا تھا، اس میں نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ اہم چیزوں کی طرف اس میں، اس فضیلت میں اشارہ کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، ظاہر سی بات ہے قرآن مجید میں ہے کہ وہ رضوان من اللہ اکبر، ایک سب سے بڑی چیز اگر کسی کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی، یعنی ہم یہ تمام کام جو کر رہے ہیں چاہے وہ دنیاوی ہوں یا چاہے اخروی کام ہوں، سب کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی کام اخروی کام کا مقدمہ بنے ہمارے لیے، اور اخروی کام جو نماز روزہ یہ سب ہم کرتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ، بہترین ذریعہ اس سورے کی تلاوت ہے، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم پر عمل کرنا ہے۔
یقیناً قبلہ، اس سورے کا جو نازل ہونے کا مقصد ہے، یا یوں اور دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے کہ اس سورے کا جو امتیاز ہے، اس کے اندر جو خصوصیات ہیں دوسرے سوروں کی نسبت، یا جو فرق ہے وہ کیا ہے؟
جی، اس سوال کے سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ایک اجمالی نظر ہم خود اس کے مطالب پہ ڈالتے ہیں، پھر اس کی مقصد اور اس کی خصوصیت کو بیان کریں گے۔ یہ سورہ جن مطالب کو اپنے اندر لیے، وہ سب سے پہلے پروردگار دن کی اور رات کی قسم کھاتا ہے، قسم کھانے کے بعد جو ہے ایک بشارت دیتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بشارت کیا ہے؟ کہ خدا نے آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا ہے، اور اس کے بعد ان کو یاد دہانی کراتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور یقیناً معلوم ہے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے کہیں بہتر ہے، یعنی جو ہم نے دنیا میں آپ کو دیا ہے اس سے کہیں بہتر جو آخرت میں آپ کو ملنے والا ہے۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔
جی جی، اچھا، پھر ان نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے پروردگار کہ جو پیغمبر اسلام کو عطا کرے گا، اس دنیا میں عطا کیا اور وہاں جو آخرت میں عطا کرے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، پانچویں آیت قریب، کہ ان قریب آپ کو اتنی مقدار میں آپ کو نعمتیں عطا کرے گا کہ آپ راضی و خوش ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی اللہ نے نعمتیں عطا کی، وہاں جو نعمتیں عطا ہوں انشاءاللہ اس کی طرف تفسیر آئے گی، اس میں ایک اشارہ جو ہے مقام شفاعت کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ اس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا وقت رہا تو۔ اس کے بعد جو ہے وہ بعض نعمتوں کے طرف حضور کی توجہ کو جذب کرتا ہے پروردگار، توجہ دلاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا نعمتیں۔ ایک تو یہ کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ کے پاس جو آپ جو ہے وہ ناشناختہ تھے، آپ گمگشتہ تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا۔ اب یہ گمگشتہ کے یہاں کیا معنی، انشاءاللہ اس کی تفصیل
خود اپنی تفسیر میں جو ہے اس کی تفصیل بیان کریں گے۔
آپ جو ہے وہ نادار تھے، آپ کو ہم نے غنی بنایا۔ اب ان نعمتوں کے اظہار کے بعد پھر پروردگار آخری آیات میں اپنے حبیب کو کچھ حکم اور کچھ دستور دیتا ہے، البتہ حقیقت میں بظاہر حضور مخاطب ہے، لیکن صرف حضور سے خطاب نہیں ہے بلکہ تمام امت مسلمہ، تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ نعمتوں کے شکر کے طور پہ تمہیں کیا کرنا ہے۔
آخری تین آیات جو ہے،
جی، فأما الیتیم فلا تقہر، یتیموں سے جو ہے قہر آمیز برتاؤ نہیں کرنا، سائل جو مانگنے والے ہیں ان کو جھڑکنا نہیں، وأما بنعمت ربک فحدث، اور جو اللہ نے نعمتیں دی اس کو بیان کرتے رہنا۔ باقی بتا نعمتیں دی اس کو چھپاتے نہیں، نعمتوں کو چھپانا نہیں ہے، نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ ان کا اظہار کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے کہ اللہ نے مجھے
یہ نعمت عطا کی
عطا کی۔ تو یہ اس کے اجمالی طور پر اس کے مطالب تو جو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. اب یہ کہ اس سورے کے اللہ نے کیوں نازل کیا, ایک تو یہ کہ ان نعمتوں کی یاد دہانی کرانے تھی حضور کو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, کہ جو آپ کو اللہ نے مختلف مراحل میں عطا کی ان نعمتوں کی یاد دہانی, توجہ دلانی. دوسرے یتیموں اور فقیروں کے سلسلے میں تاکید کرنا, سفارش کرنا کہ ان کو ان کا خیال رکھنا, ان کو مہربان ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا. البتہ ایسا نہیں کہ اگر پروردگار نہ کہتا تو آپ مہربانی سے پیش نہ آتا, ایسا نہیں, کیونکہ
یا خدا نہ خواستہ مثلا پیغمبر مہربانی سے پیش نہیں آ رہے تھے اور خدا نے جو ہے وہ ایسی آیات نازل کی, ایسا نہیں,
ایسا نہیں ہے,
یہ تاکید کے لیے,
تاکید کے لیے درحقیقت ہم سے خطاب. ورنہ حضور کو تو پروردگار نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا, ظاہر سی بات جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, جو تمام دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ہو.
اور قبلہ پیغمبر سے زیادہ یتیموں کا خیال کس نے رکھا ہوگا, یا کس کے دل میں اتنا درد ہوگا جتنا درد پیغمبر کے دل میں تھا یتیموں اور سائلوں, چونکہ خود بچپن میں جو ہے وہ باپ کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ گیا تھا, خود یتیم تھے اور حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے جو ہے ان کی پرورش کی.
یقیناً ایسے ہی جب آپ جو ہے وہ شکم مادر میں تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہوگا, جب آپ 2 سال کے ہوئے تو آپ کے والدہ کا
بھی انتقال,
ظاہر سی بات ہے آپ نے خود درد محسوس کیا تھا یتیمی کا, تو اور اس کے علاوہ خود آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے. تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دستور آپ کو دیا جاتا ہے جو در حقیقت ہم سے خطاب ہے اور تاکیداً کہ ہمیں جو ہے وہ
بس ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ
جی
انسان جو ہے وہ یتیموں کا اور سائل جو مانگنے والے ہوتے ہیں بیچارے واقعاً مجبوری کے تحت مانگتے ہیں نہ کہ عادت کے تحت, جو سائل ہوتا ہے
جی جی
کسی ضرورت کے تحت کسی کے دروازے پہ آتا ہے, تو انسان انہیں کبھی جھڑکے نہیں, کبھی ان سے ناراض نہ ہو,
جی ان سے بھی یعنی احترام آمیز احترام اور محترمانہ گویا کہ برتاؤ ہونا چاہیے. نہیں ہے کسی کے پاس تو ٹھیک ہے بھائی معذرت کر لے, اگر ہے تو اس کو بہرحال عطا کرنا چاہیے, اس کو دینا چاہیے. اب یہ کہ اس کی خصوصیت کیا ہے اس سورے کی, تو یہ سورہ جو اس کی خصوصیت روایات میں بھی بیان کی گئی ہے اور اس کے مطالب کو پڑھنے سے بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ یہ سورہ اگر ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس سورے کو تو یہ مکمل سورہ نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس کو سورہ علم نشرح کے ساتھ جو ہے وہ ہم
نہ پڑھیں
نہ ملا کے پڑھیں.
اچھا,
اس کی خصوصیت یہ,
جس طریقے سورہ حمد کے بعد ہم نمازوں میں سورہ فرض کیجئے سورہ قدر پڑھتے ہیں
جی
یا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, تو ایک ہی سورہ پڑھتے ہیں تو کافی ہے,
کافی ہے. لیکن یہ وہ سورہ ہے کہ جب تک ہم سورہ علم نشرح نہیں پڑھیں گے کہ جو اس کے بعد ہی ہے, تب تک یہ سورہ مکمل نہیں ہوگا. اب یہ اس کی دلیل کیا, اس کی دلیل خود اہل بیت علیہ السلام اہل بیت رسول علیہ السلام کی روایات ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ یہ سورہ اپنے بعد کے سورے کے ساتھ مکمل ہوتا ہے, اور دوسری دلیل جو ہے خود ان دونوں سوروں کے مطالب ہیں, ان کا آپس میں جو رابطہ ہے ان سوروں کے مطالب کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے, ان کی میننگز کے اعتبار سے, اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں سورہ ایک سورہ ہے. تو اس کی
بظاہر الگ الگ ہیں لیکن حقیقت میں معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے ایک ہی سورہ ہیں دونوں ملا کے, لہذا نماز میں بھی ان دونوں کو ملا کے ایک سورہ جو ہے وہ سمجھا جائے شمار کیا جائے گا یقیناً قبلہ. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کی آیات کی طرف اور کافی جزیات میں اور تھوڑا گہرائی میں جا کے ہم گفتگو کریں
جی.
تو 1 سے لے کے 5 تک یہ جو 5 آیات ہیں میں ان کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والضحا واللیل اذا سجا. والضحا خود یہ ایک کلمہ جو ہے وہ ایک آیت ہے
جی.
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضى
جی.
یہ جو 5 آیات ہیں ان کی ایک مختصر سی تفسیر ہو جائے کہ ان آیات کے اندر پروردگار عالم کیا فرمانا چاہ رہا ہے
جی. یقیناً مقصد یہی ہے اس طرح کے پروگرام کا, اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کے تلاوت کریں, تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مفاہیم اس کی جو تفسیریں ہیں جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس کے لحاظ سے ہم کم سے کم ایک تفسیر ضرور دیکھیں اس کی کہ کیا اس کے معنی و مطالب کیا بیان کیے گئے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوتی ہے سورے کی, اس اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم ہے. اس کے بعد والضحا کی ایک پہر چڑھے ہوئے دن کی قسم, پروردگار خاص کہتا ہے اس کے بعد واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ ہر جگہ اس کی تاریکی چھا جاتی ہے اور ہر جگہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں قسمیں بیان کی گئی ہیں بعد کی چیزیں جو اللہ بیان کر رہا ہے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے ما ودعک ربک وما قلا، اللہ نے نہ آپ کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہے۔ وہی جو ابھی عرض کیا گیا، وہی الائک سلسلہ جو منقطع ہو گیا تھا کہ اس میں لوگ سوچتے تھے کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے، شاید اللہ نے جو ہے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو ظاہر اکیلا چھوڑنے والی بات نہیں، جب خاص نمائندے ہیں۔
اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو قبلہ عمدن اور جان بوجھ کے پیغمبر کو، نعوذ باللہ، پیغمبر البتہ نا امید ہونے والی شخصیت نہیں تھے، پیغمبر خاتم ہے، افضل المرسلین ہیں، لیکن لوگوں کا قصد ممکن ہے۔ بعض جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض روایات میں بعض مفسرین نے کہا یہودی آئے پیغمبر کے پاس، انہوں نے کہا کہ کیوں یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو وہ نا امید کرنے کے لیے پیغمبر،
نا امید کرنے کے لیے جو دشمن ہیں ظاہر سی بات وہ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم مسلمانوں کو نا امید کریں ہر اعتبار سے۔ آج ظاہر سی بات ہے آج تو اور زیادہ ان کو موقع مل گیا ہر اعتبار سے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی وغیرہ کے اعتبار سے وہ زیادہ ترقی کر گئے ہیں نسبتاً مسلمانوں کے، تو وہ مختلف اعتبار سے ان کے اندر نا امید کرنے کے لیے، قرآن کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے، اسلام کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے یہ پہل کا پرانا حربہ ہے کہ جو آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔
اس کے بعد اس آیت کے ذریعے پروردگار نے پیغمبر کو ڈھارس دلائی ہے،
ڈھارس ایک تسلی ہے، بہت اچھی اچھے نقطے پر آپ نے اشارہ کیا، ایک طرح سے یہ تسلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ جو وحی الہی کا سلسلہ ہم نے روکا تھا یہ بعض مصلحتوں کی بنیاد پر تھا، ایسا نہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہوں یا آپ کو ہم نے اکیلا چھوڑ دیا ہو، نہیں بلکہ یہ بعض مصلحتوں کی بنیاد پر تھا جس کا علم صرف پروردگار کو ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ دشمن اس بہانے کو تلاش کر کے مثلا اس طرح کی تہمتیں لگانا چاہتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے، ہم نے آپ ہمارے حبیب ہیں، آپ ہمارے خاص نمائندے ہیں، ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔
یہ سلسلہ جو رکا ہے یہ وقتی طور پر
ہے، وقتی طور پہ تھا
بالکل یقیناً۔ قبلہ آپ اجازت دیں تو یہاں ایک اور بریک لیتے ہیں۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب، اور گفتگو ہم کر رہے ہیں سورہ والضحیٰ کے تعارف کے حوالے سے۔ یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
کر ان ہوا
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور ہماری گفتگو جاری و ساری ہے سورہ والضحا کے تعارف کے حوالے سے، اور ہمارے مہمان ہیں معزز جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. قبلہ، ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ رہتے ہیں، تو ہم نے ان 5 آیات کی تلاوت بھی کی ہے اور ان پہ کچھ مختصر سی آپ نے گفتگو بھی کی. ان کی تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ہفتے جو پروگرام ہوگا، اگر پروردگار کی توفیقات شامل حال رہیں، تو تفسیر کے حوالے سے ہم آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے، اور ہمارے پاس صرف 4 منٹ رہتے ہیں اس وقت. تو اس ان 5 آیات کے اندر جو اہم نکات اور جو پیغام ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں بیان کر دیجیے.
میں چاہوں گا کہ کیونکہ 3 آیتوں تک کے تقریباً وضاحت کی گئی، ایک آیت کی اور وضاحت کر کے میں کچھ اہم نکات بیان کر دوں، اس کے بعد جو 5ویں آیت قریب ہے اس کے انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم مفصل سے گفتگو کریں. 4th آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے. اب آخرت یہاں دونوں معنی بیان کیے گئے، ایک تو ہی آخرت جو ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہاں جو ہم نے آپ کو دیا ہے، جو وہاں دیں گے اس کا مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جو وہاں نعمتیں، جو وہاں مقام آپ کو ملے گا. دوسری ایک تفسیری کی گئی ہے کہ آپ کی جو ابتدائی عمر ہے اس سے کہیں بہتر آپ کی آخری عمر ہوگی، کہ جب اسلام کا درخت تناور ہو چکا ہوگا، اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا، دنیا کے تمام گوشوں گوشوں میں اس کی آواز پہنچ چکی ہوگی،
اسلام کا بول بالا
ہوگا، اور فتوحات کی شکل میں ہم آپ کو مختلف طرح سے جو ہے وہ افتخارات عطا کریں گے. تو یہ دونوں تفسیروں کو جمع کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اب یہ کہ اس کے اہم پیغامات کیا ہیں. ایک اہم پیغام اس کا یہ ہے کہ وہی منقطع ہو گئی، اس کے بعد نازل ہوئی. یہ اس بات کو بتا رہا ہے، یہ آیت اس کا اس بات کو بتا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اختیار و پروردگار کے ہاتھ میں، اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں اپنا کوئی اختیار نہیں. وہی نازل بھی ہوتی ہے تو اللہ جب چاہتا ہے، تبھی ایسا نہیں کہ حضور جب چاہیں وہی کو نازل کروا لیں. ان اذن خدا سے اور اللہ کے اختیار سے جو ہے وہی نازل ہوتی.
اور یہ وجہ ہے کہ پیغمبر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو پیغمبر انتظار فرماتے تھے،
جی انتظار کرتے تھے تاکہ وہی نازل ہو جائے. دوسرا یہ کہ کبھی بھی جو رسول ہوتا ہے، جو اللہ کا مخصوص نمائندہ ہوتا ہے، اس کو پروردگار اپنی عنایت سے محروم نہیں کرتا، کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، جیسا کہ اس وقت یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ اکیلا چھوڑ دیا، ایسا نہیں. اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو یہ خیال پیدا ہوا اکیلا چھوڑ دے، 13 مرتبہ آپ کو مخاطب قرار دیا ہے پروردگار نے عنایتوں.
کیا کہے، 13 مرتبہ
آپ کو، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے جو اس چھوٹے سے
اکیلا نہیں چھوڑا،
13 مرتبہ آپ کو پروردگار نے مخاطب قرار دیا ہے. اس کے بعد یہ کہ لوگ جو دشمن ہیں، ممکن ہے غلط جو ہے وہ فیصلے تمہارے سلسلے میں کریں، غلط تحلیلیں تمہارے اور تجزیے تمہارے دین کے سلسلے میں، تمہارے اسلام کے سلسلے میں، اس سے تم کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مضبوطی سے اور مستحکم طریقے سے اس کا تم کو جواب دینا چاہیے، جیسا کہ اس میں اللہ نے وحی الہی کے ذریعے اس کا جواب دیا، ما ودعک ربک وما قلا. اس کے بعد یہ کہ ایک پیغام اس سورہ کا یہ ہے کہ جو مربی ہو اس کو کبھی جو اس کے زیر تربیت
کرنے والا
ہے چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ اپنے کو زیر نظر رکھنا چاہیے، جیسا کہ پروردگار جو مربی ہے اور جو زیر نظر جو تربیت میں پیغمبر اسلام، ان کے لیے کہ ما ودا کر اب بکاوا مقل، ایک اہم پیغام یہ ہے. دوسرا یہ کہ آخری
تربیت کرنے والے کو کبھی بھی جو اس کے زیر نظر تربیت شدہ یا تربیت جس کی ہو رہی ہے اس کو اکیلا نہیں چھوڑ،
خاص طور سے ہم اس زمانے میں کہہ سکتے
ہیں، والدین جیسے
اس زمانے میں کہہ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹی وی اور میڈیا ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے، ڈش کا زمانہ ہے،
بہت پیار ہوتا ہے،
مسلسل جو ہے وہ ان کے اوپر نظر ہونا چاہیے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون سے پروگرام
والدین کے لیے مضر ہے، وہ بھی ایک طرح کے مربی ہیں اپنے بچوں کے لیے،
جو ان کے زیر نظر جو تربیت، چاہے وہ معلم ہو چاہے وہ والدین ہو، جو تربیت پا رہے ہیں ان کو زیر نظر ہونا چاہیے، ان کے سارے پروگرام،
ان کے سارے نگرانی کرنی چاہیے،
ان کی نگرانی ہونا چاہیے. اور آخری پیغام یہ ہو سکتا ہے کہ اس سورہ کا کہ وقتی طور پر اگر اللہ نے وہی کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے غافل ہو گیا، نہیں، بلکہ مسلسل جو ہے آپ پروردگار کے رابطے میں اور پروردگار کی عنایات کے زیر سایہ ہیں.
یقیناً قبلہ، بہت ہی خوبصورت، بالخصوص یہ نقطہ تو مجھے بہت پسند آیا کہ پروردگار جو کہ مربی حقیقی ہے، وہ کبھی بھی اپنے حبیب کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور 13 مرتبہ پروردگار نے اس آیت میں پیغمبر کو اپنا مخاطب جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو اب جو ہے وہ جو دنیا میں مربی ہیں، اب ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی یا اپنے نوجوانوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ قبلہ، پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ناظرین انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ. قبلہ شکریہ.